أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم مصطفى محمد صلوات صلوات برد محمد وآل محمد من الطاهرين المعصومين المظلومين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ایک دفعہ اور صلوات پڑھ دے محمد وعلی محمد پر. عرض ہوا کہ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے توحید, اور یہ موضوع اقتباس کیا گیا ہے ان تقاریر کے مجموعے سے کہ جو رہبر معظم نے 35 سال پہلے مشہد کے اندر ارشاد فرمائی تھی. تو اس سلسلے میں جو توحید کی بحث بیان ہوئی تھی اس میں سے کچھ چیزیں یہاں پر آپ کے سامنے پیش کرنا منظور ہے. سب سے پہلی چیز وہ یہ کہ دیکھیں یہ ساری بحث یہ تھی کہ جو اس کا عنوان تھا اس تمام تقاریر کا وہ یہ تھا کہ اسلام کی بنیادیں قرآن کی نگاہ میں, یعنی ہم اسلامک آئیڈیالوجی کو قرآن سے ڈھونڈنے کی کوشش کریں. اسی میں جب ہم سب سے پہلی جو بحث کی گئی تھی آپ لوگوں کے ذہن میں ہوگی وہ بحث ایمان کے موضوع پر تھی, اور اس ترتیب کے مطابق اس کے بعد جو دوسری بحث تھی وہ توحید ہونی چاہیے تھی, لیکن کچھ وجوہات کی وجہ سے یہ ترتیب جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں آگے بڑھ سکی. تو ایمان کے بعد اگلی بحث ہے توحید. اب یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز یہ کہ توحید کے موضوع پر قرآن کے اندر کیا مطلب بیان ہوا ہے, یعنی توحید کا مطلب کیا ہے, توحید کا معنی کیا ہے, اور دوسری چیز یہ کہ یہ توحید ہمارے کندھوں کے اوپر کیا ذمہ داریاں لے کر آتی ہے. آپ کے ذہن میں ہوگا کہ جب ایمان کی گفتگو ہوئی تھی تو وہاں پر یہ بات بیان ہوئی تھی کہ ایمان فقط جاننے کو نہیں کہتے ہیں, یعنی جس چیز کے بھی بارے میں ہم ایمان لے کر آتے ہیں تو ایمان جو قرآن میں بیان ہوا ہے وہ فقط کسی حقیقت کا جاننا نہیں ہے, بلکہ ایمان وہ جاننا ہے کہ جو اپنے ساتھ ذمہ داریاں لے کر آتا ہے. یعنی ہم جب کبھی بھی اسلام کے کسی اصول پر ایمان لے کر آتے ہیں تو پھر یہ چیز اس کے اندر پیش نظر ہوتی ہے کہ یہ ایمان جو ہے وہ ہماری فردی زندگی پر, ہماری انفرادی زندگی پر, ہماری اجتماعی زندگی پر, ہمارے معاشرے پر, اسی طریقے سے پوری عالم بشریت کے سامنے اور آنے والی نسلوں کے سامنے ہمارے اوپر کیا ذمہ داری عائد کرتا ہے. تو پہلی چیز جو اس کے اندر دیکھنی ہے وہ یہ کہ خود توحید کیا ہے, اور دوسری چیز یہ کہ یہ توحید ہم سے کن کن ذمہ داریوں کا تقاضا کرتی ہے. تو توحید کے اوپر جب ہم بحث گفتگو کریں گے تو یہاں پر اس کو ہم دو حصوں میں اس پر گفتگو کریں گے. پہلی گفتگو جو ہے وہ جیسے تناظر بیان ہوا یہ کہ توحید کا مطلب کیا ہے, اور دوسری چیز یہ کہ اس کے اندر توحید ہمارے اوپر کیا ذمہ داریاں لے کر آتی ہیں. اس کے اندر جب گفتگو آگے بڑھائیں گے تو سب سے پہلے دیکھیں گے کہ توحید جو ہے وہ ورلڈ ویو یا جہان بینی جسے کہتے ہیں اس کے اندر توحید کس طریقے سے منعقد ہوتی ہے. ورلڈ ویو, جہان بینی, تصور کائنات, اس کے اندر توحید کیسے جلوہ گر ہوتی ہے. اور دوسری بحث جو اس کے اندر ہے وہ یہ کہ یہ جو توحید ہے یہ اسلامک آئیڈیالوجی کے اندر کس طریقے سے نظر آتی ہے. تو سب سے پہلی بات کہ جس کو ہم یہاں پہ دیکھنا چاہتے ہیں توحید کو, وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ورلڈ ویو کے اندر یا تصور کائنات یا جہان بینی جسے کہتے ہیں اس کے اندر یہ توحید کس طریقے سے نظر آتی ہے, کس طریقے سے وہاں پر یہ اپنے آپ کو پیش کرتی ہے. اچھا, اب یہاں پر یہ چیز کہ یہ تصور کائنات کسے کہتے ہیں, جہان بینی یا ورلڈ ویو جسے ہم یہاں پر بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ توحید اس ورلڈ ویو کے اندر کس طریقے سے پیش ہوتی ہے, یہ ورلڈ ویو کیا ہے. اگر ہم اس کی تعریف بیان کریں، تصور کائنات جو لوگ جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے، لیکن کچھ دوست اگر اس کو نہیں جانتے تو میں چاہتا ہوں کہ اسے یہاں پر ایک مختصر تعریف ورلڈ ویو کی، یہ جہان بینی کی بیان کی جائے. دیکھیں جہان بینی کسے کہتے ہیں؟ جب کوئی بھی انسان اپنے بارے میں غور و فکر کرتا ہے یا اس کائنات کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے، اس کے بارے میں فکر کرتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ یہ کائنات کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، خود انسان کی حقیقت کیا ہے، انسان کا اور اس کائنات کا رشتہ کیا ہے، اور جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں اس کے پیچھے بھی کیا کوئی حقیقت موجود ہے یا حقیقت موجود نہیں ہے، کہ جسے ماوراء الطبیعت یا مابعد الطبیعت کہا جاتا ہے. تو جب انسان ان چیزوں کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے تو اس کے ذہن میں کچھ تصورات آتے ہیں، وہ کچھ نظریات قائم کرتا ہے، ان نظریات کو جہان بینی یا ورلڈ ویو کہا جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ عام انسان کی زندگی میں کبھی بھی یہ موقع پیش نہ آئے کہ وہ آ کر ان سوالات کے اوپر غور کرے، ان بنیادی سوالات کے اوپر کہ اس جہان کی حقیقت کیا ہے، یہ کہاں سے آیا ہے، کہاں اس کا اختتام ہوگا، کیا اس کا کوئی وجود میں لانے والا ہے یا یہ خود تصادف یا ایک حادثے کی وجہ سے وجود میں آیا ہے، اور انسان کا اس کائنات کے ساتھ کیا رشتہ ہے، کیا اس کے بعد بھی زندگی کے بعد بھی کوئی زندگی ہے. یہ بنیادی جو تصورات ہیں اس کو کہا جاتا ہے ورلڈ ویو. اچھا اسی طریقے سے آپ انسان کو ہٹا کر کوئی مکتب لے آئیں، کوئی آپ فلسفی لے آئیں یا کوئی آپ دین لے آئیں، تو ہر دین، ہر مکتب، ہر فلسفی جو ہے وہ اس سوالات کا جواب دیتی ہے. یعنی ہر مکتب کا ایک اپنا ورلڈ ویو ہوتا ہے، ایک اس کی اپنی جہان بینی ہوتی ہے. تو اب یہاں پر ہم جب بات کرتے ہیں کہ اسلامک ورلڈ ویو کیا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ توحید کس طریقے سے نظر آتی ہے، تو اگر اس کو مختصراً بیان کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تصور کائنات کہ جسے اسلام پیش کرتا ہے، وہ تصور کائنات یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے، جو کچھ بھی اس دنیا کے اندر موجود ہے یا اس دنیا کے باہر، وہ جو بھی چیز کے جسے وجود کہا جا سکتا ہے، جو کچھ بھی ہے، چاہے وہ زمین کی تہہ کے اندر ہو، چاہے وہ چھوٹے سے ذرات ہوں، چاہے وہ بڑی بڑی کہکشائیں ہوں، یا وہ چیزیں ہوں کہ جو ابھی تک کشف نہیں ہوئی ہیں اور آنے والے سالوں میں انسان ان کو کشف کریں گے، یہ تمام کے تمام چیزیں جو ہیں یہ خود بخود استقلال نہیں رکھتی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ خود بخود وجود میں آ گئی ہیں، بلکہ ان تمام چیزوں کو کوئی وجود میں لانے والا ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں، بلکہ یہ سب کی سب چیزیں ایک عظیم قدرت کے ساتھ وابستہ ہیں، اس کے لیے محتاج ہیں، اس کا عبد ہیں، اس کے سامنے جھکی ہوئی ہیں، اور اس عظیم قدرت کو کہا جاتا ہے، اس قدرت کا کیا نام ہے؟ وہ ہے خداوند مبارک و تعالی. تو جس چیز کو جو ہم کچھ ہم ظاہر میں دیکھ رہے ہیں، جب ایک مومن جب اس کائنات کی طرف دیکھتا ہے، ایک مسلمان جب اس کائنات کی طرف دیکھتا ہے، تو پھر وہ اس کائنات کو مستقل نہیں دیکھتا، بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ جو محسوس کی جانے والی اشیاء ہیں کہ جنہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں یا اپنے ہاتھوں سے محسوس کرتے ہیں، یہ جتنی بھی جو چیزیں ہیں جو سینسز کے ذریعے پرسیو کی جاتی ہیں، ہم اپنے حواس کے ذریعے جنہیں درک کرتے ہیں، یہ سب کی سب چیزیں مستقل نہیں ہیں بلکہ کسی اور کے سے ساتھ وابستہ ہیں، اور وہ خدا کی ذات ہے. اب یہ جو ذات، خدا کی جو ذات ہے، یہ وہ حقیقت ہے کہ جو اس پوری کائنات کو وجود میں لانے والی ہے اور اس پوری کائنات کو چلانے والی ہے، اور جتنی نیک صفات ہیں وہ اس کے اندر خود بخود پائی جاتی ہیں. یعنی وہ حقیقت کہ جو اس پوری کائنات کو چلا رہی ہے اور اس کو وجود عطا کر رہی ہے، وہ ان تمام نیک صفات سے ذاتی طور پر وابستہ ہے. کون سی نیک صفات؟ سب سے پہلے مثلا علم، قدرت، حیات، اور وہ تمام چیزیں کہ جو ان صفات سے نکلتی ہیں، یہ ساری چیزیں اس کے اندر خود بخود پائی جاتی ہیں، اس کی ذاتی ہیں. یعنی خدا کی حیات جو ہے، خدا کی زندگی جو ہے، وہ کہیں اور سے لی گئی نہیں ہے، خدا کا علم ایسا نہیں ہے کہ خدا نے علم کہیں اور سے لیا ہو، یا خدا کی قدرت ایسی نہیں ہے کہ قدرت اس نے کہیں اور سے لی ہو، بلکہ اس کا علم اس کا ذاتی ہے، اس کی قدرت اس کی ذاتی ہے، اس کی حیات اس کی ذاتی ہے، یہ خدا. اور اب خدا کے سامنے جو دوسری چیز ہے وہ ہے تمام کے تمام مخلوقات، کہ جو خدا کے ساتھ وابستہ ہیں، جن کو وجود میں لانے والی ذات خدا کی ہے. اچھا، خدا کے ساتھ وابستہ ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس وابستگی کا، اس خدا کے اوپر ڈپینڈنٹ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس طریقے سے خدا کے ساتھ وابستہ ہیں کہ جیسے بچہ ایک وقت میں ماں کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے؟ اس دنیا میں آنے سے پہلے بچے کا وجود ماں کے وجود کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، ماں کے وجود کی وجہ سے اس کا وجود ہوتا ہے. لیکن جب وہ اس دنیا میں آ جاتا ہے اور آہستہ آہستہ جب بڑا ہوتا ہے، تو پھر اب اس کا وجود ماں کے وجود کے ساتھ وابستہ نہیں رہتا، بلکہ اب وہ ایک مستقل وجود کی حیثیت اختیار کر جاتا ہے. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں خدا کے ساتھ وابستہ ہیں، تو اس وابستگی کی نوعیت کیا اس طریقے کی ہے کہ ایک وقت میں یہ ساری کی ساری چیزیں خدا کے ساتھ وابستہ تھیں، یعنی اپنے وجود میں آنے کے لیے ان کو خدا کی ضرورت تھی، یہ خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی تھی. لیکن جب ایک دفعہ خدا نے انہیں وجود عطا کر دیا اور خدا نے انہیں زندگی دے دی، اب یہ خدا کے سامنے ایک مستقل وجود کی حیثیت اختیار کر گئی ہے، بالکل اسی طریقے سے جیسے بچہ ایک وقت کے بعد مستقل ہو جاتا ہے ماں سے. کیا اس طریقے سے وابستہ ہے، یا ان کی وابستگی کی نوعیت اس سے مختلف ہے؟ اس طریقے سے کہ خدا ہر لمحے انہیں وجود عطا کر رہا ہے، یعنی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جب خدا انہیں زندگی نہ دے رہا ہو، اور اگر ایک لمحے کے لیے بھی خدا اس زندگی کو روک دے، اس حیات کو روک دے، تو یہ باقی نہیں رہیں گی، بلکہ کیا ہو جائیں گی، یہ چیزیں فنا ہو جائیں گی. اس کی مثال آپ اگر ایک مثال آپ سے سمجھیں تو آپ اس کو الیکٹریسٹی کی مثال سے سمجھ سکتے ہیں، کہ یہ مائک چل رہا ہے یا یہ پنکھا یہاں پر گھوم رہا ہے، یہ سب کے سب الیکٹریسٹی کی وجہ سے. ایسا نہیں ہے کہ اس کو صرف ایک دفعہ گھمانے کے لیے الیکٹریسٹی کی ضرورت تھی. اب اگر ہم الیکٹریسٹی بند بھی کر دیں، تب بھی یہ پنکھا اسی طریقے سے گھومتا رہے گا، یا یہ مائک جو ہے وہ اسی طریقے سے کام کرتا رہے گا. اس کو کام کرنے شروع کرنے میں تو ضرورت تھی، لیکن اب باقی رہنے کے لیے اسے الیکٹریسٹی کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ سب جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، اگر ایک لمحے کے لیے بھی یہ الیکٹریسٹی کاٹ دی جائے، یا یہ جو کنیکشن بنا ہوا ہے اگر یہ منقطع ہو جائے، تو یہ پنکھا جو ہے رک جائے گا، یہ مائک جو ہے یہ اپنا کام کرنا چھوڑ دے گا. تو خدا کے ساتھ جو پوری کائنات کی وابستگی ہے، وہ اس دوسری قسم کی وابستگی ہے، کہ یعنی یہ پوری کائنات جو ہے وہ دم بدم لہجے بہ لہجے اس کا وجود جو ہے وہ خدا کی طرف سے آ رہا ہے. اگر ایک لمحے کے لیے بھی یہ وجود کا سلسلہ رک جائے، تو یہ جو ہے پوری کائنات تباہ ہو جائے، ختم ہو جائے، بلکہ نابود ہو جائے، شے سے لا شے کے اندر تبدیل ہو جائے. تو یہ چیزیں کہ جب ہم نے پہلی بات یہ کی کہ یہ توحید کسے کہتے ہیں، توحید کا مطلب کیا ہے، اور دوسری بات یہ کہ توحید کن ذمہ داریوں کو ہمارے اوپر لے کر آتی ہے، اس پوری گفتگو کے اندر اور جو اس کا سلسلہ رہا، وہاں کوشش یہ کی گئی ہے کہ چیزوں کو اس طریقے سے پیش کیا جائے، عقائد کو، معارف کو، جسے اصول دین کہا جاتا ہے، کہ وہ پتہ چلے کہ انسان کی زندگی میں ان کا اثر کیا ہے. یہاں صرف خدا کا اس بات منظور نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے کتابیں موجود ہیں جو خدا کو ثابت کرتی ہیں، اس کے ایک ہونے کو ثابت کرتی ہیں. یہاں منظور یہ ہے کہ ہم اس چیز کی طرف غور کریں کہ اگر ہم خدا کو ایک مانتے ہیں اور خدا کی توحید کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں، تو یہ توحید ہماری زندگی کے اندر کیا اثر ڈالتی ہے، ہماری ذاتی زندگی کے اندر اور ہماری معاشرتی، ہماری اجتماعی زندگی کے اندر. تو یہاں پر خدا کا اس بات منظور نہیں ہے. لیکن یہاں پر ایک مختصر سا بس میں ایک اشارہ کر دوں، ایک کتاب ہے، جان کلوور اس کے رائٹر ہیں، یہ کتاب انہوں نے کمپائل کی ہے، لکھی نہیں ہے، تصنیف نہیں ہے بلکہ تالیف ہے. اس کے اندر انہوں نے 40 بڑے جو مختلف سائنسدان ہیں ان کے جو ہے وہ آرٹیکلز، مقالے جمع کیے ہیں، اور اس کو انہوں نے کمبائل کیا اس کتاب کے اندر، اور اس کتاب کے اندر جب انہوں نے اسے جمع کیا ہے اور جو اس کا نام دیا ہے، وہ نام یہ دیا ہے کہ خدا کے وجود کا اثبات، یعنی خدا کے وجود کو ثابت کرنا۔ تو یہاں پر ان مقالوں میں یہ لکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر اس قدر نظم پایا جاتا ہے، جس طریقے سے سائنس آگے بڑھ رہی ہے، جس طریقے سے نئی نئی ایجادات ہوتی جا رہی ہیں، انسان نئے حقائق کو کشف کرتا جا رہا ہے، اس پوری چیز میں جب اتنا زیادہ نظم اور ڈسپلن نظر آ رہا ہے کہ انسان اس بات کو ماننے پر مجبور ہو رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں حادثاتی نہیں ہو سکتی، تصادف کے طور پر اتنا زبردست نظم ڈسپلن وجود میں نہیں آ سکتا، جو آرڈر اس کائنات کے اندر پایا جاتا ہے وہ اس بات کے اوپر گواہ ہے کہ اس آرڈر کو کوئی وجود میں لانے والی ذات ہے۔ تو یہاں پر صرف اس اشارے کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں کہ یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن نے جو اس توحید کو بیان کیا ہے تو وہ کس طریقے سے بیان کیا ہے، اور اس کے بعد جو ذمہ داریاں ہمارے اوپر اس توحید کی وجہ سے عائد ہوتی ہیں وہ ذمہ داریاں کیا ہیں۔ قرآن اسی زبان سے شروع کرتے ہیں کہ جس چیز کو میں نے شروع میں جن آیتوں کو تلاوت کیا، آپ سب جانتے ہیں کہ مشہور و معروف آیت الکرسی ہے کہ جس کی تلاوت کی، اس آیت الکرسی اور اس کے علاوہ سورہ مریم کی چند آیتیں ہیں کہ جو انشاءاللہ آج کے اس جلسے کے اندر یہاں پر پیش کرنا مقصود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع ہوتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا الہ الا هو، وہ حقیقت کہ ہم نے بتایا کہ پوری کائنات جس سے ساتھ وابستہ ہے اور اپنے وجود کو اس سے دریافت کر رہی ہے وہ خدا ہے۔ وہ خدا کون ہے؟ لا الہ الا هو، وہ خدا وہ ہے کہ کوئی الہ، الہ کا ترجمہ ہم یہاں کریں گے معبود، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس کے، لا الہ الا هو، کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں سوائے اس کے۔ اچھا، اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ الہ کسے کہتے ہیں، معبود کسے کہتے ہیں؟ عام طور سے ہمارا تصور یہ ہے کہ معبود اسے کہا جاتا ہے کہ جس کے سامنے انسان یہ خاص عبادت انجام دیتا ہے، یعنی جس کے سامنے انسان جو ہے کچھ فرائض کو، کچھ چیزوں کو عبادت کے عنوان سے انجام دے، وہ ہوتا ہے الہ، جس کے سامنے جھکتا ہے۔ مختلف اگر آپ مذاہب میں دیکھیں کہ جو خدا کے علاوہ دوسری چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، ان کو اپنا رب سمجھتے ہیں، وہ کچھ خاص عبادتیں انجام دیتے ہیں ان کے سامنے۔ لیکن قرآن کی نظر سے جب دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ الہ کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ الہ اس حقیقت کو کہتے ہیں، یعنی اس شے کو کہتے ہیں کہ جس کے سامنے انسان بے چون و چرا تسلیم ہو جائے، اپنی مہار انسان جس کے ہاتھ میں دے دے اور اس کے حکم کے سامنے تسلیم ہو جائے، مکمل طور پر خاشع ہو جائے، خاضع ہو جائے، اس کے سامنے وہ الہ ہے۔ اسی لیے قرآن کے اندر کہا گیا کہ کیا تم ان لوگوں کو دیکھو کہ جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنایا ہے، کوئی بھی انسان اپنی خواہشات کے سامنے عبادت نہیں کرتا ہے، وہ خاص عبادت جسے ہم عبادت سمجھتے ہیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا ہے، یعنی وہ لوگ کہ جو اپنی خواہشات کے سامنے اس طریقے سے تسلیم ہو گئے ہیں کہ یہ خواہشات ان کی زندگی کے اوپر حاکم ہیں، جو چیز ان کا نفس انہیں بتاتا ہے وہ ویسا ہی کرتے ہیں، اس کے حکم سے سرپیچی نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے وہ افراد کہ جو دوسرے لوگوں کے حکم کے سامنے مکمل طور پر جھک جاتے ہیں، وہ ان افراد کو اپنا الہ بناتے ہیں، یعنی وہ ان کے معبود ہیں۔ یا اگر ہم اور دوسری مختلف چیزیں لے کر آئیں کہ دولت کے سامنے یا کسی اقتدار کے سامنے، ہر اس چیز کے سامنے کہ جس کے سامنے انسان اس طرح سے تسلیم ہو جائے کہ اپنا اختیار اس کے ہاتھ میں دے دے، اپنا فیصلہ اس کے ہاتھ میں دے دے، جو وہ حکم دے اس کو انجام دے، تو اس چیز کو کہا جاتا ہے الہ، یعنی وہ کہ جو انسان کے زندگی کے اوپر حاکم ہو، جو اس کے اوپر حکومت کرتا ہو، یہ الہ ہے۔ تو یہ آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ لا الہ الا ہوا، اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ، کوئی معبود نہیں ہے۔ یعنی کوئی اور حقیقت ایسی نہیں ہے کہ جس کے سامنے تسلیم ہوا جائے، جس کو جو ہے وہ مطلق العنان، مطلق طور پر اپنی زندگی کے اوپر حاکم بنایا جائے۔ لیکن اگر ہم جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اگر اس زمانے میں جا کے دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں بے شمار معبود نظر آتے ہیں۔ خود اگر خانہ کعبہ کے اندر دیکھتے ہیں تو بے شمار معبود ہیں، بت موجود ہیں، اور اسی طریقے سے وہ الہ جب اس خاص معنوں میں دیکھیں کہ وہ سینکڑوں افراد کے جو طاقتور افراد ہیں، کہ جو قدرت رکھتے ہیں اور انہوں نے لاکھوں لوگوں کو اپنے سامنے جھکایا ہوا ہے۔ دو بڑی سپر پاورز اس وقت موجود ہیں، روم سپر پاور ہے، ایران سپر پاور ہے، اور وہاں پر ایسے افراد موجود ہیں کہ جو لوگوں کی زندگی پر مطلق العنان حکومت کر رہے ہیں، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ لا الہ الا ہو، کہ کوئی خدا نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس کے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معبود تو ہیں کہ جس کے سامنے لوگ جھک رہے ہیں، لیکن یہ وہ معبود ہیں کہ جو حقیقی معبود نہیں ہے۔ حقیقی معبود صرف اور صرف خدا کی ذات ہے کہ جس کے سامنے انسان کو واقعاً جھک جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر انسان کسی کے سامنے جھک رہا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے، وہ اس شخص کے سامنے یا اس چیز کے سامنے جھک رہا ہے کہ جس کے سامنے جھکنے کا اسے حق نہیں ہے۔ لا الہ الا هو الحی القیوم، اگلی صفت کیا ہے؟ زندہ ہے، حی ہے، خدا حیات رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ تمام لوگ جو ہیں وہ مردہ ہے، جو بے جان ہیں وہ تو بے جان ہیں، مردہ ہیں ظاہر ہے، لیکن جو زندہ ہیں وہ بھی اس کے سامنے مردہ ہیں، کیونکہ اس کی حیات وہ ہے کہ جو خدا کی طرف سے حیات آ رہی ہے۔ وہ زندگی کے جو ہر لمحے فنا کی زد میں ہو، آج ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اس حیات سے برخوردار ہیں، لیکن کسی شخص کو نہیں معلوم کہ آدھے گھنٹے بعد بھی وہ زندہ ہوگا یا نہیں زندہ ہوگا، اگلے لمحے وہ زندہ ہوگا یا زندہ نہیں ہوگا۔ تو خود حقیقی حیات فقط خدا کی ذات کے پاس ہے، الحی خدا زندہ ہے، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ مردہ ہے۔ الحی القیوم، اور وہ قائم کرنے والا ہے، چیزوں کا وجود جو ہے وہ اس کے دم سے ہے، وہ پابندہ ہے، پائندہ ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، تیزی سے آگے بڑھیں، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ خدا کو جو ہے وہ نیند آتی ہے اور نہ آپ اس کو کیا کہتے ہیں اونگ، کہ جو یعنی خدا کی ذات میں کسی قسم کی غفلت نہیں ہے، کوئی غفلت یہاں پائی نہیں جاتی، نہ نیند ہے نہ اونگ ہے۔ اچھا، کوئی یہاں پہ سوال کر سکتا ہے کہ اس چیز کو بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ خدا کی ذات کے اندر کوئی غفلت نہیں پائی جاتی، اس کو نیند نہیں آتی، اس کو اونگ نہیں آتی۔ تو اگر ہم اس کو اسی تناظر میں رکھیں کہ یہاں پہ لا الہ الا ہوا، یہاں خدا کو بحیثیت معبود بیان کیا جا رہا ہے اور اس کا مقابلہ کیا جا رہا ہے ان چیزوں سے کہ جسے انسان اپنا معبود بنا لیتا ہے یا معبود تسلیم کر لیتا ہے، تو یہاں پر جو خدا کے لیے حقائق بیان کیے جا رہے ہیں یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں کہ جو خدا کے علاوہ معبود بنے ہوئے ہیں ان کے اندر جو کمیاں اور نقائص پائے جاتے ہیں۔ خدا کے علاوہ جتنے بھی معبود ہیں وہ سب نادانی کی زد میں ہیں، سب غفلت کی زد میں ہیں، سب جہالت کی زد میں ہیں۔ فقط خدا ہے کہ جو کسی قسم کی غفلت اور بے توجہی اس کی ذات کے اندر دخل نہیں رکھتی، ایک لمحے کے لیے بھی تصور نہیں کیا جا سکتا کہ خدا اپنی مخلوقات سے غافل ہو گیا۔ اچھا، اس کا اثر کیا ہوگا؟ انشاءاللہ کہ جب ہم بیان کریں گے کہ اس عقیدے کا انسان کی عملی زندگی میں کیا اثر پڑتا ہے، تو پھر وہاں پر اور تفصیل سے اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ بھی زمینوں اور آسمانوں میں ہے وہ خدا کا ہے، اس کا ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض ومن ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، من ذا الذی، کون ہے کہ یشفع جو شفاعت کرے خدا کے سامنے، الا باذنہ، مگر ایک خدا کی اجازت سے۔ یعنی اس پوری کائنات کے اندر اگر غور کریں تو کوئی اور قدرت نہیں ہے، خدا کے علاوہ کوئی قدرت موجود نہیں ہے، یعنی اس قدر قدرت یا اتنی معمولی سی قدرت بھی نہیں ہے کہ جو ایک شفیع کی حیثیت اختیار کر سکے، کوئی نہیں ہے جو خدا کے سامنے اپنا قد بلند کر سکے، خدا کے سامنے کھڑا ہو سکے، مگر یہ کہ اس کی اذن اور اس کی اجازت سے۔ پس اگر خدا کسی کو شفاعت کا اذن دیتا ہے، اگر شفاعت بھی ہے تو وہ خدا کے اذن سے ہے، خدا کی اجازت سے ہے. خدا انبیاء کو، آئمہ کو، صالحین کو، شہداء کو شفاعت کی اجازت دیتا ہے. وہ شفیع ہیں خدا کے نزدیک، مگر ان کی شفاعت خدا کے اذن سے ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ایک خدا کی ذات ہے اور اس کے علاوہ کوئی جو ہے وہ خدا کے نیک مقرب بندے ہیں، انبیاء ہیں یا آئمہ ہیں. وہ خدا کے سامنے کوئی اور قدرت نہیں ہے کہ ایک قدرت خدا کی ہے، ایک قدرت انبیاء کی ہے، ایک قدرت آئمہ کی ہے. نہیں، بلکہ جو کچھ بھی قدرت ہے وہ خدا کی ہے، اور خدا اس کے مقابلے میں جو کوئی بھی ہے وہ کوئی قدرت نہیں رکھتا. اس کی جو کچھ بھی قدرت ہے وہ خدا کی طرف سے دی ہوئی قدرت ہے، خدا کی عطا کردہ قدرت ہے. بس یہ چیزیں، یعنی یہ شخصیتیں، یہ اشخاص اس حیثیت سے کہ خدا کے بندے ہیں دوسروں کے ساتھ فرق نہیں رکھتے. ہاں، البتہ خدا کے نیک بندے ہیں، خدا کے مقرب بندے ہیں، خدا نے انہیں حق شفاعت دیا ہے، لیکن خدا کے بندے ہونے کی حیثیت میں یہ دوسری مخلوقات کے برابر ہے. یعنی اگر آپ پیغمبر اکرم درود پڑھیں محمد والے محمد پر، اگر آپ خود پیغمبر اکرم کی ذات کو بھی اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو آپ نماز کے اندر سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں جب شہادت دیتے ہیں؟ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یعنی اس حیثیت سے، خدا کے بندے ہونے کی حیثیت سے، پیغمبر اکرم کی ذات بھی جو ہے وہ مختلف نہیں ہے. یعنی اگر ہم دیکھیں تو اس پوری کائنات کو دو صفوں کے اندر بانٹا جا رہا ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، تمام پوری کائنات کے اندر، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، کوئی کسی چیز کی نہ قدرت رکھتا ہے نہ کوئی اس کے علم کے اوپر احاطہ پا سکتا ہے مگر یہ کہ وہ چاہے. تو اس پوری کائنات کے اندر فقط دو ہی صفحے ہیں، دو کیٹیگریز ہیں. پوری موجود، جتنے بھی موجودات ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، ان کو ہم دو صفوں کے اندر کھڑا کر سکتے ہیں. ایک صف وہ ہے کہ جہاں پر خالق ہے، جو مالک ہے اور تمام تر قدرت اس کے ہاتھ میں ہے، اور دوسری صف وہ ہے کہ جس کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ اس کی مخلوق ہے، جو کچھ بھی ہے وہ اس کے قبضۂ قدرت میں، اس کے اختیار میں، اس کے سامنے تسلیم ہے، اس کے عبد ہے، اس کا مخلوق ہے. اس میں کوئی فرق نہیں ہے. مخلوق ہونے میں کوئی کسی کے اوپر برتری نہیں رکھتا. بس پوری کائنات کے اندر فقط دو صفحے موجود ہیں، تیسری کوئی صف موجود نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک خدا ہے اور ایک جو ہے وہ بندے ہیں اور ایک جو ہے وہ کوئی اور صف ہو، یا جس طریقے سے کہا گیا کہ خدا کے بیٹے بنائے گئے، خدا کی بیٹیاں بنائے گئے. نہیں، تمام عالم کائنات جو ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ خدا کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ اس کی مخلوق ہے، اس کے بندے ہیں. تو دیکھیں، یہ ہے، یہ ہماری جہان بینی ہے، اسلامک جو ہے وہ ورلڈ ویو ہے، تصور کائنات ہے، کہ جس کے اندر، اس پوری کائنات کے اندر ہمیں فقط دو صفحے نظر آتی ہیں، ایک خالق، ایک مخلوق، ایک صاحب اختیار، اور باقی جو کچھ بھی ہے وہ اس کے اختیار کے اندر، اس کا آپ، اس کے مخلوق، اس کے بندے. اب اگر اس کے ہم اسی، جیسے ہم نے بیان کیا تھا کہ ہماری بحث فقط بحث اس لیے نہیں ہے کہ ہم یہاں پر آئیں اور کوئی فلسفہ بیان کریں یا کوئی ایک ایسا مطلب بیان کریں کہ جس کا اثر انسان کی عملی زندگی پر کچھ نہ ہو، کہ جب انسان گفتگو کر رہا ہے تو اس نے کچھ باتیں کریں، کچھ حقائق پر روشنی ڈالی، کچھ دلیلیں دی گئیں، کچھ دلیلوں کو رد کیا گیا، لیکن جب اس کے بعد اٹھا تو وہ اپنی زندگی میں اسی طریقے سے مصروف ہو جائے. تو یہاں پر ابھی بے عنوان مثال، انشاءاللہ اگلی گفتگو میں اس کے اوپر مزید بات کریں گے. بے عنوان مثال یہاں پر اگر ہم ایک چیز کا تذکرہ کریں تاکہ یہ اندازہ ہو سکے کہ جو کچھ ہم نے بیان کیا وہ فقط فلسفہ بافی نہیں ہے. دیکھیں، معاشرے کے اندر اس عقیدے کا، اس نظریے کا کیا اثر پڑے گا کہ فقط کائنات کے اندر دو ہی صفحے ہیں، ایک خدا کی ذات اور باقی اس کی مخلوقات. اب اگر اس کو دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں معاشرے پہ اس کا پہلا اثر یہ آنا چاہیے کہ جب تمام کے تمام افراد خدا کی مخلوق ہونے کے اندر برابر ہیں، ان کے اندر اس حیثیت سے کہ وہ خدا کی مخلوق ہیں کوئی فرق نہیں پایا جاتا، تو اب کسی انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ دوسرے انسان کو اپنا غلام بنا لے، دوسرے انسان کو اپنا بندہ بنا لے۔ روم کا ایک مشہور ایمپرر گزرا ہے والڈریم نام کا، اس نے اپنا ایک مشہور مجسمہ بنایا تھا کہ جس کے اندر وہ مجسمہ اس طریقے سے تھا کہ جس کے اندر وہ کھڑا ہوا تھا اور ایک شخص اس کو اس کے پیر چھو رہا تھا یا اس کے سامنے جھکا ہوا تھا۔ اس طریقے کی اور بھی مثالیں مل جائیں گی، یہ ایک مثال آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ روم کا بادشاہ ہے، روم کا ایمپرر ہے، اس کا مجسمہ اس طریقے سے بنایا گیا ہے کہ ایک شخص اس کو سجدہ کر رہا ہے۔ اب اگر ہم آ کر اس کو اسی نظریے کے تناظر میں دیکھیں کہ کائنات کے اندر فقط دو ہی صف ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص جو جھکا ہوا ہے اور وہ شخص کے جس کے سامنے یہ جھکا ہوا ہے، دونوں اس حیثیت سے برابر ہیں۔ بس اس کو حق نہیں ہے کہ کسی کو اپنے سامنے جھکائے۔ کیا یہ کسی تیسری صف سے تعلق رکھتا ہے؟ کیا یہ خدا کے اس بندہ ہونے میں اس کے ساتھ شریک نہیں ہے؟ اگر یہ نظریہ نہیں ہوتا اور ہم اس کائنات کو اس نظر سے نہ دیکھیں کہ اس کے اندر فقط خالق اور مخلوق دو ہی صفیں ہیں، تو وہ لوگ کے جو قدرت مند ہیں، وہ لوگ کے جو صاحب اختیار ہیں، وہ لوگ کے جو ثروت مند ہیں، دولت مند ہیں، قارون کے خزانے اپنے اختیار میں ہیں، وہ اس بات کا دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہمارا حساب جدا ہے، ہم جو ہیں وہ مختلف ہیں، مجھے حکم دینے کے لیے بنایا گیا ہے اور اسے حکم ماننے کے لیے، میرا کام حکم دینا ہے، فرمان دینا ہے، اور اس کا کام اطاعت کرنا ہے، فرمان بجا لانا ہے۔ اگر ہم کائنات کو اس طریقے سے نہیں دیکھیں تو یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ ہم نے تاریخ میں دیکھا کہ یہ دعویٰ کیا گیا۔ بہت سارے لوگوں نے، سب سے پہلے یہودیوں کی بات کریں، یہودیوں نے کہا کہ جناب عزیر جو ہے وہ خدا کے بیٹے ہیں، یا انہوں نے خود اپنے بارے میں کہا کہ ہمارا حساب جدا ہے، کہ جو ہمارا خدا ہے یہوہ، ہم اس کے جو ہے وہ خاص لوگ ہیں، اس لیے ہمیں دوسرے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ برابر نہیں سمجھا جا سکتا۔ یا اگر ہم آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوؤں کے اندر معاشرے کو چار طبقوں میں بانٹا جاتا ہے، ان چار طبقوں کی جب وہ خلقت کی بات کرتے ہیں تو اس میں بتاتے ہیں کہ یہ چاروں طبقے جو ہیں، جو ان کا نظریہ ہے، اس کے مطابق یہ خدا کی مختلف جسم کے حصوں سے خلق کیے گئے ہیں۔ بس یہ سب کے سب برابر نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کی خلقت برابر نہیں ہے۔ عیسائیوں نے کیا کیا؟ عیسائیوں نے اسی طریقے سے جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانا۔ تو اگر جتنی چیزیں یہ بیان کی جا رہی ہیں، یہ ان دو صفوں کے مقابلے میں ایک تیسری صف کھڑی کی جا رہی ہے، یعنی کچھ افراد ایسے ہیں کہ جن کا حساب دوسرے لوگوں سے جدا ہے، یہ دیگر خدا کے بندے نہیں ہیں، یہ عبد ہونے میں دوسرے لوگوں کے طریقے سے نہیں ہیں، ان کا معاملہ جدا ہے۔ اسی چیز کو سورہ مریم کے اندر، سورہ مریم آیت نمبر 88، اسی چیز کو خدا نے بیان کیا، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور انہوں نے یہ کہا کہ خدا نے ولد، خدا نے بیٹا اختیار کیا ہے، خدا کا بیٹا ہے، یعنی کہ ایک اور صف ہے کہ جو خدا کی چہیتی صف ہے، یعنی کچھ افراد ایسے ہیں کہ جن کا معاملہ مختلف ہے۔ لقد جئتم شیئاً ادا، سب سے پہلے کیا کہا کہ آیت کیا کہہ رہی ہے، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، خدا نے بیٹا، خدا نے فرزند اختیار کیا، اور پھر اس کے بعد اگلے جملہ آتا ہے لقد جئتم شیئاً ادا، تم نے بہت ہی سنگین بات کی ہے، تم نے بہت ہی جو ہے ایسی بات کی ہے کہ تکاد السماوات یتفرن منہ وتشق الارض وتخر الجبال جبال خدا، تم نے جو بات کی ہے اس کی سنگینی اتنی ہے کہ نزدیک ہے کہ یہ آسمان پھٹ پڑے اور زمین جو ہے وہ شق ہو جائے اور پہاڑ ریزا ریزا ہو جائیں۔ اب سوال کوئی کرے کہ خدا ہے کہ ایسی کون سی بڑی بات ہے، یعنی خدا جو ہے وہ اتنا زیادہ اس معاملے میں ایموشنل ہے اور اتنا جذباتی ہے کہ اگر کسی نے کہا کہ وہ خالو اتخذ الرحمن ولدا، خدا کا بیٹا ہے، تو یہ بات خدا کو اتنی ناگوار گزر رہی ہے کہ خدا نے کہا کہ یہ بات اتنی سنگین ہے کہ زمین و آسمان اس سے تباہ ہو جائیں۔ اس بات کے اندر، اس عقیدے کے اندر اتنی سنگینی کس بات کی وجہ سے، کیوں اتنی سنگین ہے یہ بات کہ جو نزدیک ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے؟ کیوں؟ کیونکہ یہ فاسد نظریہ وہ ہے کہ جو معاشرے کے اندر ایک فاسد نظام کو وجود میں لے کر آئے گا. اگر سب لوگ مخلوق ہونے میں خدا کے برابر نہ ہوں تو پھر فقط خدا الہ نہیں رہے گا بلکہ اس کائنات کے اندر بہت سارے الہ موجود ہوں گے. بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو دوسروں کو اپنے سامنے جھکا لیں گے. لیکن اگر ہم اس نظریے کو مانیں تو کسی کو حق نہیں ہے کہ دوسرے کو اپنے سامنے جھکا سکے. اور اسی طریقے سے کسی اور شخص کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی کے سامنے جھک سکے. یعنی جہاں آپ کو یہ حق اور یہ اختیار نہیں ہے, کیونکہ آپ خدا کی مخلوق ہونے کی حیثیت سے کسی دوسرے کے اوپر برتری نہیں رکھتے, جہاں آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ کسی دوسرے کو اپنے سامنے جھکائیں, وہاں انسان کو یہ حق اور اختیار بھی حاصل نہیں ہے کہ وہ خود کسی اور کے سامنے جھک جائے. نہ انسان کو جھکانے کا حق ہے نہ انسان کو جھکنے کا حق ہے, کیونکہ جس کے سامنے وہ جھک رہا ہے وہ بھی حقیقی الہ نہیں ہے. اللہ لا الہ الا ہوا, فقط خدا ہے جو حقیقی معبود ہے. تو خدا نے جو یہ نظریہ دیا ہے توحید کا نظریہ, یہ نظریہ وہ ہے کہ جو معاشرے کے اندر ایک خاص نظام کو وجود میں لے کر آئے. اور اگر اس نظریے کو اس طریقے سے نہیں سمجھا جائے تو معاشرے کے اندر جو نظام وجود میں آئے گا وہ فاسد نظام وجود میں آئے گا. وہ ایسا نظام وجود میں آئے گا کہ جس کے اندر معاشرہ اسی طریقے سے طبقوں میں بٹا ہوا ہوگا. ایک طبقہ وہ ہوگا کہ جو حکمران ہوگا, حکم دینے والا ہوگا, اور ایک طبقہ جو ہے وہ ہوگا کہ جو حکم جو ہے حکم کی تعمیل کرنے والا ہوگا. آج پھر کی گفتگو ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں. ایک دفعہ تیزی کے ساتھ ریوائز کریں کہ ہم نے گفتگو کہاں سے شروع کی اور کیا کیا اہم باتیں جو ہم نے آج کی گفتگو میں کی. سب سے پہلی بات, گفتگو کا موضوع توحید تھا, لیکن توحید کو اس عنوان سے بیان کرنا تھا اس طریقے سے کہ توحید فقط ایک نظریے کے طور پر بیان نہ ہو, ایک ایسا نظریہ کہ جس کا عملی زندگی سے کوئی تعلق نہ ہو, بلکہ پہلے مرحلے میں توحید کو سمجھنے کے بعد دوسری گفتگو یہ تھی کہ یہ دیکھا جائے کہ یہ توحید ہمارے اوپر کیا ذمہ داریاں لے کر آتی ہے. ہم نے بیان کیا کہ کوئی بھی ایمان اگر انسان کی زندگی کے اوپر کوئی تاثیر نہ رکھتا ہو, اس کی زندگی کے اندر کوئی ذمہ داریاں لے کر نہ آتا ہو, تو یہ ایمان وہ ہے کہ جسے اسلام ایمان تسلیم نہیں کرتا. تو توحید کی ذمہ داریاں انسان کے اوپر کیا آتی ہیں, اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں توحید کو سمجھنا پڑے گا. توحید کو سب سے پہلے ہم نے جہان بینی یا ورلڈ ویو کے اندر دیکھا, ورلڈ ویو کی تعریف بیان کی, اور پھر اس کے بعد یہ دیکھا کہ اسلامک ورلڈ ویو کیا کہتا ہے. اسلامک ورلڈ ویو یا اسلامی تصور کائنات کے اندر یہ چیز نظر آتی ہے کہ جب ایک خدا کو ماننے والا ایک مسلمان جب اس کائنات کی طرف نظر کرتا ہے تو وہ اس کو انڈیپینڈنٹ نہیں دیکھتا, بلکہ وہ اس کو یہ دیکھتا ہے کہ یہ تمام چیزیں ایک وجود کے ساتھ وابستہ ہیں, ایک قدرت کے ساتھ وابستہ ہیں, کہ جس سے یہ لحظے بہ لحظے ہر لمحے اپنا وجود حاصل کر رہی ہیں. اور وہ ذات خداوند مبارک و تعالیٰ کی ذات ہے کہ جو تمام نیک صفات کا ذاتی طور پر حامل ہے. اس کا علم, اس کی قدرت, اس کی حیات کسی اور سے لی گئی نہیں ہے بلکہ اس کی اپنی ذاتی ہے. اور اس کے بعد ہم نے جس آیت کی آیت الکرسی کی تلاوت کی اس کی آیتوں کو دیکھا, اور جس کے اندر ہم نے یہ نتیجہ لیا کہ اس کے اندر پوری کائنات کو دو صفوں کے اندر بانٹا گیا ہے. تمام موجودات دو صفوں کے اندر موجود ہیں, دو کیٹیگریز ہیں فقط. ایک کیٹیگری میں صرف اور صرف خداوند ہے کہ جو صاحب اختیار ہے, کہ جو صاحب قدرت ہے, جو خالق ہے, اور اس کے علاوہ دوسری کیٹیگری دوسری صف وہ ہے کہ جس کے اندر مخلوقات ہیں. اس حیثیت سے کہ سب کے سب خدا کے مخلوق ہیں, خدا کے بندے ہیں, کوئی کسی سے مختلف نہیں ہے. حتیٰ پیغمبر اکرم کی ذات بھی اگر ہم دیکھیں تو ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ خدا کے بندے ہیں. خدا کے بندے ہونے کی حیثیت سے سب برابر ہیں. ہاں, کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو خدا کی بندگی کرنے کی بنیاد پر خدا کے سامنے جو ہے وہ شفاعت کا حق رکھتے ہیں. یہ وہ حق ہے جو خود خدا نے انہیں دیا. اور اگر ہم اس نظریے کو نہ مانیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر پھر ایک فاسد نظام وجود میں آتا ہے کہ جس کے اندر انسان ہیں کہ جو دوسرے انسانوں کے اوپر حاکم بن جاتے ہیں, اور کچھ انسان جو ہیں وہ حاکم بن جاتے ہیں اور کچھ انسان غلام کی حیثیت سے سامنے آتے ہیں. یہ آج ہماری گفتگو تھی. انشاءاللہ اگلے مرحلے میں اگلی جو ہماری گفتگو ہوگی اس کے اندر ہم توحید کو آئیڈیالوجی کے اندر دیکھنے کی کوشش کریں گے, پہلے آئیڈیالوجی کی ایک مختصر تعریف بیان کریں گے کہ آئیڈیالوجی کسے کہتے ہیں، جیسے اس وقت جہان بینی اور ورلڈ ویو کی تعریف بیان کی تھی، اور اس کے بعد یہ دیکھیں گے کہ اس آئیڈیالوجی کے اندر یہ توحید کس طریقے سے منعقد ہوتی ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔